قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 22 تک ہم نے کل تمام کیا تھا، آیت نمبر 23 سے پہلے تلاوت اور پھر ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ رحمٰن الرحیم، اللہ کے نام سے۔ یاداوری کروا دیں کہ اس سے جو پہلی آیات تھی اس میں فرمایا گیا تھا یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کا سبب ہے اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جنہوں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو ان کی طرح کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے؟ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں، بہت بری رائے دے رہے ہیں یہ، یعنی ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں ایسا نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اگر مجرم اور فرما بردار سب ایک جیسے انجام کو پہنچ جائیں تو پھر یہ تو بیہودہ کام ہو گیا۔ پھر کس لیے اللہ نے نبی بھیجے؟ کس لیے آسمانی کتابیں بھیجی؟ کس لیے سب مصیبتیں برداشت کی گئی دین کے خاطر؟ اللہ کے نافرمانوں نے ظلم کیے اللہ کے اطاعت گزاروں پر، تو اگر دونوں نے ایک جگہ چلے جانا ہے تو پھر یہ باطل نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق خلق کیا، اور تاکہ ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، اس کی پوری پوری جزا دی جائے اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے۔ تو یہ خدا کا فیصلہ۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ایک بنیادی ترین گمراہی کے سبب کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک تو گمراہی ہوتی ہے، وہ شخص راستے سے بھٹکتا ہے کہ جس کو علم نہ ہو راستے کا۔ کوئی مثلا کراچی شہر میں نیا آ جائے، اس کو کہیں جانا ہو تو وہ ایڈریس پوچھے گا لوگوں سے کہ مجھے یہاں جانا ہے، تو لوگ اسے بتائیں گے۔ یہ ایک قسم ہے، سبب ہے گمراہی کا، جہالت۔ اس آیت میں اللہ نے یہ سبب نہیں بتایا گمراہی کا، یہ خطرناک ترین سبب، اور وہ کیا ہے؟ ایسے شخص کا گمراہ ہو جانا جسے راستے کا پتہ ہے، راستہ دیکھ چکا ہے، اس کا راستہ چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی خواہش نفس۔ مثال، عمر ابن سعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہے، پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، جانتا ہے پہچانتا ہے، پھر بھی مار رہا ہے۔ کیوں؟ ہوائے نفس، خواہش نفس، رے کی حکومت، ابن زیاد وغیرہ کا خوف اور ڈر کہ یہ مجھے کچھ کر دیں گے، یہ دونوں ہوائے نفس کے پہلو ہیں۔ جانتے ہوئے بھی جو راستہ چھوڑتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جو سو رہا ہے اس کو تو اٹھایا جا سکتا ہے، کوئی آ کے اٹھا دے، اور جو جاگا ہوا ہے اسے کون اٹھائے؟ یعنی جاگا ہوا ہے لیکن جس طرح جاگے ہونے کا حق ہے وہ نہیں کر رہا، تو پھر اسے کون اٹھائے گا؟ تو توجہ فرمائیے، آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ نے بہت ہی سخت بات فرما دی، خواہش نفس کو کیا کیا ہوا ہے؟ اپنا معبود بنا دیا ہے۔ لفظ چونکہ قرآن کے ہیں، ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں نے کل آپ کو حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کی اتنی پرستش نہیں کی گئی جتنی لوگوں نے ہوائے نفس کی پرستش کی ہے، یعنی جتنی خدا کی نافرمانی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ اپنی خواہشات کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اسے قرآن نے ایسے انداز میں کہا کہ جو انسان کو خبردار کر دے، فرمایا کہ معبود بنا لیا ہے ہوائے نفس کو۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا؟ یعنی اسے علم ہے، ایک تو ہے جاہل راستہ بھٹک جائے، کسی کے دھوکے میں آ جائے، ایک وہ جسے پتا ہے پھر بھی نہیں راستے پہ چل رہا، علم ہوتے ہوئے خدا نے اسے گمراہ کر دیا۔ اور یہاں پر یہ معنی بھی واضح ہو جاتا ہے، دیکھیے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے علم ہوتے ہوئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی آیت میں پہلے سبب بیان کیا, اس نے ہوائے نفس کو ترجیح دی, تو اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جو اللہ کی خواہش کے مقابلے میں اپنی خواہش کو چلائے گا وہ صراط مستقیم پر نہیں رہ سکتا, چاہے اسے پتا ہو صراط مستقیم کون سی ہے. یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ یہ گمراہی کا قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے قانون کے مطابق یہ گمراہ ہو جائے گا, نہ کہ خدا بند عالم. اور اسی بات سے وہ ساری جگہ قرآن کی واضح ہو جاتی ہے انسان پر, جہاں اللہ کہتا ہے خدا جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے, جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یا فرماتا ہے اے رسول آپ جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے. یہ سب باتیں اسی نقطے سے حل ہو جاتی ہیں. آپ چاہ رہے ہیں اس کی ہدایت ہو جائے, لیکن یہ اپنی خواہش نفس پہ چلنا چاہتا ہے, اللہ کا قانون اسے گمراہ ہی رکھے گا جب تک کہ یہ اپنی خواہش نفس سے پیچھے نہیں ہٹتا اور اللہ کی خواہش کو, اللہ کی بات کو ترجیح نہیں دیتا. لہذا اسی آیت میں واضح ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے, جس کو چاہے ہدایت کر دے. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا کہ زبردستی گمراہی میں دھکیل دے. یہ انسان خود اختیار کرتا ہے, نتیجہ بنانے والا, مقرر کرنے والا, قوانین بنانے والا اللہ ہے. اس قانون سے اگر ہٹ کر آئے گا, اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے آپ بھی جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتے, ورنہ رسول اللہ تو تڑپ رہے تھے سارا مکہ ہدایت پا جاتا. رسول اللہ تو کسی کی ہدایت کے مخالف نہیں تھے, لیکن ہدایت نہیں پائی. کیوں؟ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے, پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت دے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی نصیحت لے لو اور اس قانون پہ آ جاؤ, ہدایت مل جائے گی. لیکن اگر چاہتے ہو خواہشات, اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کی خواہشات پر ترجیح دو, پرائیورٹی دو, ان پر عمل کرو, تو پھر اللہ کے قانون میں تمہارے لیے گمراہی ہے. تو جب اللہ نے گمراہی کا بتا دیا, پھر اب اور کون سا قانون ہے جو تمہاری آ کے ہدایت کرے گا؟ بس خواہش نفس سبب ہے گمراہی کا. توجہ فرمائیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کے کان پر مور لگا دی, اس کے دل پر مور لگا دی, اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا. دیکھیے, انسان جب کوئی آواز سنتا ہے, وہ آواز اس کے کان کے پردے پہ پڑتی ہے اور اس کے دماغ کو سگنل جاتا ہے, اور دماغ پھر اس آواز کا جو تقاضا ہوتا ہے اس پر اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے, رد عمل کرتا ہے. مثلا کوئی ہمارا عزیز, اچانک اس کی آواز آتی ہے میری مدد کرو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً جیسے ہی ہمارے دماغ کو وہ سگنل پہنچتا ہے, ہم اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتے, کوشش کرتے. جو شخص بہرا ہے, اس کو کوئی پکارتا رہے, اس کا کان سن ہی نہیں سکتا, تو نہ سنے گا, نہ کوئی اس پر اثر ہوگا, نہ کوئی وہ ریئیکٹ کرے گا. یہ بہرے سے مراد نہیں ہے اللہ نے کانوں پر مور لگا دی, یا قرآن نے کہا یہ بہرے ہیں, اندھے ہیں, کیونکہ کان تو ان کے سن رہے تھے. جو رسول اللہ تبلیغ کر رہے تھے, آیات کی تلاوت کر رہے تھے, کان ان کے سن رہے تھے. کیا مراد ہے؟ توجہ فرمائیے, ایک بہرا کون سا ہے جسے ہم بہرا کہتے ہیں؟ سنتا ہی نہیں ہے, اس کا کان کا سسٹم ہی خراب ہو گیا. جسے قرآن بہرا کہتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ کان سنتا ہے, دماغ کو سگنل بھیجتا ہے, لیکن جو ریئیکشن وہاں پہ, جو اثر وہاں پہ ہونا چاہیے, وہ خواہشات کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے آؤ, نہیں آتا. جیسے وہ مدد کے لیے کوئی پکارے, مدد نہیں کر سکتا, جو سنا ہی نہیں, جسے سنا ہی نہیں. لیکن خدا کی پکار پہنچی, یہ نہیں اس نے خدا کو لبیک کہا اپنی خواہشات کی وجہ سے. اللہ فرماتا ہے یہ بہرا ہے. کیوں؟ اس کا ریئیکشن بہروں والا, اس پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. اسی طرح آنکھ کا مسئلہ ہے. ایک آنکھ دکھاتی ہے, جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میرے دماغ میں مثلا یہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن کچھ لوگ کیا ہیں, جس کی آنکھ ہو ہی نہ, دیکھ نہ سکتی ہو, وہ اندھا ہے. قرآن اسے اندھا نہیں کہتا. ایکچولی قرآن کسے اندھا کہتا ہے؟ کہ جس کو آنکھ دکھا رہی ہے, اس کے دماغ کو سگنل جا رہا ہے, لیکن ریئیکشن ایسا ہے جیسے دیکھا ہی نہیں. تو انہیں قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی جہاں پہ اثر ہونا تھا وہاں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں، یعنی اس آیت پر پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں کہ انسان کس طرح گمراہ ہوتا ہے، دیکھتا ہے سنتا ہے، لیکن جو مرکز ہے جہاں سے ڈیسیجن لیا جانا ہے اللہ کی بات کے حق میں یا اپنی خواہش کے حق میں، وہاں پر خواہشات اپنا گھر بنا کے بیٹھی ہیں، وہ خدا کی بات نہیں ماننے دیتی، اپنی خواہشات نہیں چھوڑنا چاہتا. تو اللہ اس آیت میں قانون اپنا بتا رہا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ اللہ نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا. اور بات بھی بڑی کہی، سخت الفاظ بولے، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. بس عبادت کے اندر اطاعت کا معنی ہے، جس کی اطاعت ہو رہی ہے اسی کی عبادت ہے در حقیقت. ورنہ انسان نماز پڑھے لیکن زندگی میں شیطان کی باتیں، عملی زندگی میں شیطان اس سے کھیلتا ہو، تو یہ عبادت مشکوک ہے، اس کی خواہش نفس اس کی معبود ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم ہوتے ہوئے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کان پر اور دل پر مہر لگا دی؟ یہ وہی خدا کا قانون ہے، نہ کہ کوئی سٹیمپ لگ جاتا ہے، سیل ہو جاتا ہے، یعنی وہ خواہشات کی وجہ سے وہ سیل ہو گیا، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، پس اللہ کے بعد اب اسے کون ہدایت کرے گا؟ یعنی خدا کے ہدایت کے قانون کے علاوہ کون سے قانون کے تحت وہ ہدایت پائے گا؟ نہیں پا سکتا. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، نصیحت نہیں لیتے میری باتوں سے؟ یعنی خواہشات، اپنی خواہشات پر میری خواہش کو ترجیح. اگلی آیت میں کفار کا وہ طبقہ ہے جن کو آج کل بھی، جن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے دہریہ. دہریہ کون ہے؟ جو دہر کہتے ہیں زمانے کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی جو زمانہ، یہ جو دنیا ہے، یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ایک حادثے کے نتیجے میں یہ مثلا بن گئی، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی ہے اس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کچھ نہیں، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرو. اور وہ کہتے ہیں زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو صرف زمانہ مارتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے اور انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے تو تم احتیاط کرو، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. جو تم دلیلیں دیتے ہو کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، وہ لغو دلیل ہے. تمہارا پہلی دفعہ اس دنیا میں پیدا ہونا، اپنا وجود جو تم دیکھ رہے ہو، احساس کر رہے ہو کہ میں موجود ہوں، یہ ڈھونڈو کہ کہاں سے یہ وجود آیا ہے. یہ نہ کہو کہ دوسری بار، اگر پہلی دفعہ اس کو بنانے والا کوئی ہے تو دوسری دفعہ وہ بنا دے گا. تو اس قسم کی بیہودہ باتیں نہ کرو، احتیاط کرو، بجائے یہ کہ بغیر دلیل کے رد کر دو اور مثلا دہریے بن جاؤ. انہیں اس کا کچھ علم نہیں ہے، وہ صرف گمان پر چلتے ہیں، گمان کو فالو کرتے ہیں، یقین نہیں ہے ان کو، گمان ہے. اور اس گمان میں کون زیادہ ان کو کھینچ کے لے کر چیز جاتی ہے؟ جو قرآن نے دوسری آیات میں بیان کی، وہی ہوائے نفس ہے. ہوائے نفس جس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان اس کے لیے دلیلیں گھڑنا شروع کر دیتا ہے، اسی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ایک اللہ کا نظام توحید ہے، ایک شیطان تحریف شدہ دین اور شیطان کے نمائندے آ کے لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس میں شیطان کس چیز کو ٹارگٹ کرتا ہے؟ وہی انسان کی نفس پرستی کو. ایسی چیزیں اس اپنے ورژن میں دیتا ہے جس میں لوگوں کو اپنی خواہشات پوری کرنا زیادہ آسان نظر آتا ہے. ادھر توحید تو وہ ایک ہی نظام ہے خدا کا، لہذا لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اللہ کے حقیقی دین کی طرف مائل نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ تو بڑا سخت ہے، یہ والا آسان ہے، ادھر چلو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیات جو کہ روشن ہے، بینات، ہماری بین، ہماری واضح اور روشن آیات جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کی دلیل تو صرف یہی ہوتی ہے کہ کہنے لگتے ہیں اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو دوبارہ لے آؤ. آیات قرآن کے جواب میں ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ اچھا ہم نے دوبارہ زندہ ہونا، تم اللہ کے نبی ہو، ایک ہمارا بابا کو نکال کے قبر سے دوبارہ دکھا دو، زندہ کر کے دکھا دو، ہم تمہاری بات مان لیں گے. آیات پروردگار کے مقابلے میں ان کی دلیل یہی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ. پھر خداوند عالم ان کا جواب دیتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے اور تمہیں مار ڈالتا ہے، اور پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے. اور زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو بس اللہ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے. یعنی یہ جو باتیں کیا کرتے تھے قیامت کوئی نہیں آنی، ہم یہی جیتے ہیں یہی مرتے ہیں، جب وہ قیامت قائم ہوگی برپا ہوگی تو یہ باطل دلیلیں دینے والے خسارے میں پڑ جائیں گے. خسارہ یعنی ہاتھ پلے کچھ نہیں رہے گا، جو زندگیاں ملی تھی اچھے کام کرتے تو اللہ کے پاس مقام بنا لیتے، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. سارا کیپٹل، سارا سرمایہ دنیا کی لغویات میں خواہشات پوری کرنے میں ضائع کر رہا ہے. اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے. یعنی سارے تکبر، ساری اکڑ، ساری دلیلیں ختم ہو جائیں گی، ہر کوئی آجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے، ہر امت گھٹنوں کے بل ہوگی. اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. تین قسم کی کتابوں کا تذکرہ ہے، کتاب جس میں لکھے جاتے ہیں. ایک ہر شخص کی، قرآن نے جو تین قسم کی کتب بتائی ہے، ایک ہر شخص کا انفرادی پرسنل اعمال نامہ ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو اس کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی، جس کو اس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی. یہ پرسنل اعمال نامہ ہے. ایک اعمال نامہ یہ ہے جو پوری قوم کا اعمال نامہ ہے. مجموعی طور پر اس قوم کے پاس جب خدا کا دین آیا تو اس من حیث القوم، اس نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا رویہ کیا. بنی اسرائیل کے پاس دین آیا، دین چھوڑ کر کرپشن میں لگ گئے، آرزوئیں بنا لی جنت ہماری ہے. امت رسول اللہ نے کیا کیا، ایک پوری امت کا اعمال نامہ ہوگا، اور پوری امت سے کہا جائے گا، یہ قرآن کے لفظ ہیں، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو ان کے اجتماعی اعمال نامے کی طرف کہا جائے گا. یہ تمہاری پرفارمنس ہے ایک قوم کے طور پر. ایک قوم کے طور پر تم نے کیا کیا، تم نے اللہ کے کام کتنے کیے، کتنے لوگ تھے تم میں امر بالمعروف کرنے والے، تمہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ قوم امر بالمعروف کرتی ہے، تمہاری مجموعی طور پہ زندگیوں سے لگتا تھا کہ تمہیں غریبوں کی فکر ہے، تمہاری مجموعی طور پہ لگتا تھا تمہارے معاشرے میں اللہ کا قرآن موجود ہے، تمہارے اعمال دیکھ کے لگتا تھا تمہارے رہبر اور لیڈر محمد اور آل محمد ہے، تمہاری مجموعی طور پہ لگتا تھا یا نہیں لگتا تھا. اللہ قیامت کے دن مثلا پوچھ کر کہے گا کہ بطور قوم تم لوگ کیسے تھے، کیسے نظر آتے تھے تم لوگ، اور یہ بتایا، اس کتاب کو پیش کیا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا، آج تمہیں انہی اعمال کی جزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے. ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بات کرے گی. ينطق، نطق کہتے ہیں بات کرنے کو. یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں حق بیان کرے گی جو تم نے حرکات اعمال دنیا میں کیے ہیں. اور یہ کیسے ہو گیا، اللہ فرماتا ہے یقیناً جو کچھ تم کرتے تھے ہم اسے لکھواتے تھے. یہ لفظ ہے نستنسخ، اردو میں کہا جاتا ہے نسخہ برداری. ایک کتاب سامنے پڑی ہو، پرانے زمانے میں جب یہ پرنٹنگ مشینز نہیں تھی تو کتابیں پبلش نہیں ہوتی تھی، تو ایک کتاب کو رکھ کر دوسرا نسخہ بنایا جاتا تھا، لکھا جاتا، اسے کہتے ہیں مثلا کاپی اس کی. تو جو تمہارے اعمال تھے اس کی بڑی زبردست کاپی ہمارے پاس موجود ہے، سب کچھ ہم نے لکھوا لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا. اب نتیجہ کیا نکلے گا، پس پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی تو روشن کامیابی ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی نہیں مانا تھا ان اللہ کی باتوں کو اور بد اعمالیاں کی تھی، اللہ کے آئین کا انکار کر دیا تھا، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی. میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم اکڑ گئے اور تم مجرم قوم تھے۔ کیوں اکڑے میری آیات سن کر؟ وہی مجرم کون ہے؟ اپنی خواہش پر عمل کرنے والا، اپنی مرضی کرنے والا، اللہ کی بات نہ سننے والا۔ یہ قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے اس کو کہ تمہیں کیا میری آیات سنائی نہیں جاتی تھی؟ یعنی جو کفار ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا، یعنی اکڑ جاتے تھے تم، اور تم مجرم قوم تھے، تمہارا کام ہی جرم کرنا تھا۔ اور جب تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہمیں کیا پتا قیامت کیا چیز، ما ندری مسا، ہمیں نہیں پتا قیامت کا، ہمیں نہیں پتا تمہاری باتیں کیا، تم آل فال باتیں کرتے رہتے ہو، جیسے رسول اللہ کو لوگ کہتے تھے تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تیرے ہمارے درمیان حجاب ہے، ہمارے کان بہ رہے ہیں تیری باتیں میں، حضرت مثلا اللہ کے نبیوں سے کہا قرآن بیان کرتا ہے کہ تیری باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ نہیں تو کیا باتیں کرتا رہتا، یہ بھی قیامت ہمیں نہیں پتا، کہتے تھے تم کہ ہمیں نہیں پتا قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یہ گمان ہے، ہم تو ایک ہمارا جو گمان ہے تم وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم تیری باتوں پر یقین نہیں کرنے والے، ہم تیری باتوں پر یقین نہیں کرنے والے۔ اور ان پر، اب کیا ہوگا قیامت کے دن، اس سارے اس کا نتیجہ، اور ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئیں، یعنی اس دن اعمال کے جو نتائج تھے وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ آج میں ایک عمل کرتا ہوں اس کا نتیجہ مجھے نہیں پتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اس دن پتہ چلے گا یہ جو میں نے مثلا ہاتھ ہلایا تھا اور زبان چلائی تھی، قیامت کے دن اللہ نے اس کا کیا نتیجہ رکھا تھا۔ اس دن کھل کے ان پر ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو گئیں، اور جس چیز کا وہ مذاق بنایا کرتے تھے اس نے انہیں پکڑ لیا، اس نے انہیں گھیر لیا، اور ان سے کہا جائے اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ تم ایسے دنیا میں مگن تھے جیسے تمہیں قیامت یاد ہی نہیں، تمہارا حساب کتاب، تمہارا آڈٹ ہونا ہی نہیں، تم لگے ہوئے تھے اپنے کاموں میں، جس طرح تم نے ہمیں اس دن کو بھلا دیا تھا آج ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ اللہ نہیں بھولتا، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، اللہ نہیں بھولتا، لیکن اس کا رویہ ایسا ہوگا جیسے یاد ہی نہیں ہو تم، گویا کہ تم ہو ہی نہیں، پکارو گے تو وہ سنے گا نہیں، بات کرنا چاہو گے تو وہ تم سے بات نہیں کرے گا۔ یہ دیگر آیات قرآن کی بیان کرتی ہے، ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں بھولتا، لیکن کہہ رہا جیسے تم ایسے عمل کرتے تھے جیسے تمہیں قیامت یاد ہی نہیں، آج تم یہاں پر ایسے رہو گے کہ تمہیں لگے گا کہ تم کسی کو یاد ہی نہیں ہو، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں کہ کوئی تمہاری طرف توجہ کرے۔ اور کہا جائے گا آج تمہیں ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا، مذاق بنایا تھا یعنی اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، وہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں تھی۔ یہ مذاق بنانا، ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ مذاق بنایا جائے، جوک کیا جائے آیات کے بارے میں، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ اگر کوئی بڑا چھوٹے سے کہہ رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ اینڈ میں تنگ آ کے اسے کیا کہتا ہے، میں مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، یعنی تم میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو کہ تم حرکت نہیں کر رہے۔ تو یہ مذاق بنانا اس کی کئی شکلیں ہیں، وہ تو بدترین ہے جو پکڑ کے مثلا جوک کرنا شروع کر دے، مذاق اڑانا شروع کر دے، اور ایک مذاق یہ ہے کہ کوئی بڑا کہہ رہا ہو کہ کرو 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 کرو، یا کہہ رہا ہو یہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو، لیکن وہ چھوٹا جو ہے وہ انسنی کر رہا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں تم سے مذاق تو نہیں کر رہا، میں سنجیدہ ہوں، تم میری باتوں کو مذاق کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ اس لیے، یہ سزا اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے جو دھوکا تھا، اور آج تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سب کچھ تم سے واپس لے لیا گیا، اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، پس آج کے دن نہ تو اس جہنم سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان کی معذرت قبول کی جائے گی۔ یعنی کوئی معافیاں مانگے، معافی کا معاف کر دے، یہ کر دے، کسی کی معذرت قیامت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ پس تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے، عالمین کا رب. یعنی یہ بار بار کیوں کہ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، عالمین کا رب، یعنی اس پوری کائنات میں ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. رب یعنی مالک، نظام چلانے والا، پالنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، جو سارا انتظام و انصرام چلاتا ہے، مینج کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مدبر، اسے رب کہتے ہیں عربی زبان میں. پس ثناء کامل تمام ہم صرف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، عالمین کا رب ہے. اور آسمانوں اور زمین میں کبریا، کبریا یعنی عظمت اور بڑائی. اور یہ لفظ دیکھیے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بس اسی کے لیے ہے کبریا. اور آج کل بعض شعر لکھنے والوں نے اہل بیت اطہار پر یہ بہتان تراشی شروع کر دی ہے فضائل کے نام پر، کہ یہ کبریا کا لفظ ادھر یوز کرتے، یعنی وہ باتیں کہ جو اللہ نے خاص اپنے لیے جو چیزیں کی ہیں، وہ اب آہستہ آہستہ یہ. اور ظاہر بات ہے کہ جس کو نہیں معلوم قرآن مجید میں کیا اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں، تو اس کو کیا معلوم، وہ تو محبت میں دھوکہ کھا رہا ہے، وہ تو محبت میں دھوکہ کھا رہا ہے. ضروری ہے شعر مثلا اگر لکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم قرآن کریم تو پڑھ لیں. اس نے جو حدود بتائی ہیں کہ خالق و مخلوق میں اور اللہ اور اس کے برگزیدہ بندوں میں کیا حدود و قیود ہیں، کم از کم اس کا تو لحاظ رکھے، ورنہ توحید کے دائرے سے باہر نکل جانا، یہ نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب کوئی نہیں رکھتا، بلکہ شرک قرآن مجید نے واضح طور پر ناقابل معافی جرم قرار دیا. اور آسمانوں اور زمین میں کبریا یعنی عظمت اور بڑائی تو بس اسی کی ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ الاحقاف، یہ حامیم سے جو صورتیں آغاز ہوتی ہیں، شروع ہوتی ہیں، ان میں یہ آخری سورہ مبارکہ ہے. ان کو حوامیم کہا جاتا ہے، اور ان تقریباً سب کی باتیں آپس میں ملتے جلتی ہیں. توحید ہے، قیامت ہے، قرآن کریم پر اس تاکید ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے. سورہ احقاف آغاز سے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، حامیم، اس کتاب کا نازل ہونا بڑے غالب آنے والے حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے. ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو برحق اور ایک معین مدت تک کے لیے خلق کیا ہے. برحق، اب آپ کے لیے واضح ہے، برحق پیدا کیا، یعنی جو تم کر رہے ہو اس کا یہ پورا نظام ایک ہدف رکھتا ہے، اور وہ ہدف کیا ہے، جو اعمال کرو گے اس اعمال کا بدلہ پاؤ گے، اللہ کی عدالت قائم ہوگی. اگر کوئی شخص اپنے مثلا ایک ملک کے لیے نظام بنائے اور قانون بنائے، سب کچھ کرے، اور اس کے بعد عدالت کے قاضیوں سے یہ کہہ دے کہ جو بھی آئیں گے تم نے مجرم کو بھی اور ظالم کو بھی اور مظلوم کو بھی دونوں کو برابر ٹریٹ کرنا، دونوں کو چھوڑ دینا، نہ مظلوم کو کوئی کمپنسیشن کرنی ہے اور نہ ہی ظالم پر کوئی پکڑ کرنی ہے، تو ہر بندہ کہے گا بھئی یہ کس قسم کا لغو اور بیہودہ نظام بنایا. اللہ بھی بس یہ یاد رکھے جو میں تاکید آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ برحق پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا، اور با مقصد پیدا کیا ہے کہ جو تم کر رہے ہو، جو قرآن کی آیت، تاکہ ہر کسی کو اس کے اعمال کی جزا دی جائے. ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو برحق اور ایک معین مدت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اس چیز سے موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. منہ موڑ، یعنی جو نصیحت کی جا رہی ہے اس سے منہ موڑ لیتے، اس پر عمل نہیں کرتے. ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، والذین کفر، یعنی یہ کفر ہے، اللہ کی نصیحتوں سے منہ موڑ دینا یہ بھی کفر کا درجہ ہے. اے رسول کہیے, کہہ دیجئے, یہ تو بتاؤ جنہیں اللہ کے سوا تم پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ, انہوں نے زمین میں کون سی چیز خلق کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی چیلنج کر رہا خداوند عالم. اور کیسے بےہودہ لوگ ہیں جو آ کر سٹیج پر کہتے ہیں اللہ کے علاوہ بھی خالق ہے. یعنی اللہ چیلنج کر رہا ہے, جیسے قرآن کا چیلنج ہے نا کہ مجھے کوئی ایک آیت لا کر دکھا دو, تو کوئی کہے یہ آیت, یہ وہی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے مجھے بتاؤ کس نے اور کچھ خلق کیا, یہ کہہ رہے ہیں خلق کیا. اس قدر حدیں کراس کر دی انہوں نے. اور نہ قرآن کا پڑھے جانا, اللہ کا نبی کہے گا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا اس لیے اس بدبختیوں کا شکار ہوئے. یہ اسی طرح کا چیلنج ہے جس طرح اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ اور پھر اللہ کہتا ہے تم نہیں لا سکتے, سارے جمع ہو جاؤ پھر بھی نہیں لا سکتے. قرآن نے فرمایا جنہیں تم خدا کے علاوہ کچھ سمجھتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. خالق صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو انہوں نے زمین میں کون سی چیز خلق کی ہے, یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے, وہ شریک ہے اللہ کے ساتھ آسمانوں کو خلق کرنے میں. نہ زمین میں بنانے میں کوئی خدا کا شریک ہے, نہ آسمانوں کو بنانے میں کوئی خدا کا شریک ہے. کوئی چیز بناؤ جو انہوں نے, بتاؤ لے کر آؤ جو انہوں نے خلق کی ہو. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب, یعنی جو ہم نے پہلے کتابیں نازل کی ہیں ان میں دکھا دو خدا کے علاوہ کسی نے کچھ خلق کیا ہو. اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا کوئی اور علمی بات, علمی اثر, یعنی جو محکم دلیل کے ساتھ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے خلق کیا ہے, وہ ثبوت تو میرے سامنے پیش کرو, کوئی بات لے کر آؤ. یعنی جب اللہ چیلنج کر رہا ہے اس کا مطلب ہے نہیں ہے ایسا, مت ایسا کہو, مت ایسی بات اپنے ذہنوں میں بناؤ. اور یہاں پہ لوگ آرام سے کہہ دیتے, اور اللہ کہتا ہے یہ بڑی سخت باتیں ہیں جنہیں تم چھوٹا سمجھتے ہو اور تمہارے منہ سے نکلتی ہیں جب شرک کی بات کرتے ہو. اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب ہی نہ دے سکے بلکہ ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہو. پتھروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کو جو ہے وہ لگے رہتے تھے. اللہ نے کہا اپنی عقلوں پہ غور کرو, ان کو پکارتے ہو جو قیامت تک تو کوئی رسپانس ہی تمہیں نہیں دے سکتے, نہ بول سکتے. اور جیسے حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کا کام لگ رہا ہے, اس سے پوچھ لو اس نے توڑا ہوگا. یہ ان کے اس وجدان کو, ان کے شعور کو جگانے کے لیے, جھنجھوڑنے کے لیے کہ کس کی عبادت کرتے ہو, جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ ہی نہیں, اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کس نے کیا ہمارے ساتھ یہ, اور تم ان سے جو ہے کہتے ہو کہ ہمارے لیے یہ کر دو, ہمارے لیے وہ کر دو. تو یہ کفار سے اور مشرکین سے خطاب ہے کہ اس سے بڑا گمراہ کون کہ جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اسے نہ جواب دے سکے اور بلکہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا, اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو یہ پکارتا ہے جو جواب بھی نہیں دے سکتے اور بلکہ پتہ ہی نہیں ہے اپنے پکارنے والوں کا, ہمیں کوئی پکار رہا بھی ہے یا پکار رہا نہیں ہے. اور اگلی بات آیت نمبر 6 سے جاری, یہی بات جاری ہے, یہی موضوع جاری ہے. اور جب لوگوں کو محشور کیا جائے گا, جب جمع کیا جائے گا قیامت کے دن, تو یہ جن کو پکارتے تھے دیکھیں گے ان کو دشمن بنے ہوئے, الٹے مخالف بنے ہوئے. اچھا, اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پتھروں کو پکارتے تھے تو پتھر کیسے دشمن بنیں گے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ قیامت کے دن جیسے ہاتھ بولتے نہیں تھے بولیں گے, زمین کے جس کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ کرے گی. تو گویا کہ قیامت کے دن خداوند عالم وہ ان میں بھی ایسا شعور یا ایسی چیز پیدا کر دے گا کہ حتیٰ کہ یہ پتھر بھی جن کو یہ پکارتے تھے ان کے دشمن بن جائیں گے. جو بھی چیزیں جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنایا ہوا تھا, اللہ کے علاوہ مثلا خالق بنایا ہوا تھا, اور مثلا کوئی اگر سمجھتا ہے حضرت عیسیٰ خالق ہے, قرآن نے لفظ استعمال کیا عیسیٰ, یاد کر جب تو مٹی سے پرندے کی شکل خلق کرتا تھا, لیکن وہ خلق حقیقی خلق نہیں ہے. خلق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسے خلق کرتا ہے؟ عدم سے وجود میں لے کے آتا ہے, کچھ نہیں سے کچھ بنا دیتا ہے. یہ کچھ نہیں سے کچھ بنانا جسے فاطر بھی کہا جاتا ہے, بدیع السماوات, بدیع پہلی دفعہ फर्स्ट टाइम, कुछ भी नहीं था पहले, न किसी को फॉलो किया न कुछ था, बनाने वाला ये अल्लाह, ये खालिक अल्लाह है अपने हकीकी माना में। मजाजन तो हम कहते हैं कैमरे का खालिक, लेंस का खालिक, ये मुराद वो नहीं है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल गलत भी नहीं है, लेकिन इस तरह बयान करना लोगों को कि जिस तरह अल्लाह खालिक है उस तरह कोई और भी खालिक है, ये शिर्क और कुफर है, और ये दीन से खारिज होने का कुरान चैलेंज कर रहा है। बताओ मुझे किसने और खल्क किया? अगर कोई कहे या अल्लाह आपने तो खुद कुरान में कहा हुआ हजरत ईसा ने खल्क किया, तो अल्लाह कहेगा अकल से थोड़ा काम लो, तो वहीं पर बताया हुआ मैंने कि किस तरह मट्टी से खल्क करते थे, और फिर वो जो सही परिंदा बनता था वो बेइज्नी, वो फिर मेरे हुक्म से बनता था। तो अल्लाह अपने हुक्म से अपने अंबिया से मौजज़े करवाता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अल्लाह है, वरना बजात खुद अपनी जात में नहीं। खुदा ने दिया है अपने बंदों को जितना उसने चाहा है, लेकिन अगर वो हटा दिया जाए, इंडिपेंडेंट कोई दूसरा नहीं है कि जिसके पास, वो अल्लाह की मखलूक है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो हर चीज पर कुदरत, जिसको चाहे जो दे दे, जिससे चाहे वो वापस ले सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। ये इनकार का क्या मतलब है? ये तो इबादत करते थे बुतों की, फिर वो कैसे इनकार करेंगे? ये वही बात, अगर हम जोड़े आप इसको हवाए नफ्स को जिसने अपना माबूद बनाया हुआ है, तो वो भी कहेंगे हम हजरत ईसा को जिसने माबूद बनाया, हजरत ईसा कहेंगे ये अब नफ्स परस्त थे, ना कि ये मेरी इबादत करते थे। अगर मेरी अगर इबादत इबादत इताअत अगर मेरी इताअत करते तो मैं तो तौहीद का पैगाम देने वाला था। तो जो अल्लाह के नेक बंदों को उसके साथ शरीक बना देते, तो वो अल्लाह के नेक बंदे क्यामत के दिन उनसे बरात करेंगे, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने हम पर बोतान लगाए, हमने तो ऐसा नहीं किया। और ये सूरह मायदा के आखिर में आयात है, वहां फरमाता है और जब अल्लाह ईसा से पूछेगा कि ईसा बताओ आपने कहा था इनसे कि मुझे और मेरी मां को माबूद बना लो, तो हजरत ईसा कहेंगे कि परवरदिगारा मुझे कैसे, मैं कैसे वो बात कर सकता हूं जिसका मुझे हक ही नहीं था, मैंने तो वही कुछ इनसे कहा था जो आपने मुझे बताया था, और जब तक मैं इनके दरमियान में रहा तब तक मैं गवाह रहा जो अपनी बात इन पर गवाह रहा, और जब आपने मुझे बुला लिया अपने पास तो आप गवाह हैं कि इन्होंने क्या किया, और वह अंत अला कुल्ल शैइन शहीद, और तू हर चीज पर गवाही देने वाला, हजरत ईसा बरात कर देंगे। फिर कोई कहे हजरत ईसा से हम तो आपके इतने बड़े मोहब्बत थे, इतने बड़ा प्यार करते थे, तो हजरत ईसा अपने पर लगाए गए बोहतानों से ऐलान बरात करेंगे। कुरान मजीद ने बड़ा खुला और वाज़े इसका एग्जाम्पल दिया हुआ। और फिर क्या कहेंगे हजरत ईसा, परवरदिगारा अगर तू इनको छोड़ दे तो तेरे बंदे, और अगर तू अजाब करे तो तू हर चीज पर कुदरत रख, यानी मेरा इख्तियार नहीं है, जो इख्तियार है वो तेरे पास, वाज़े और रोशन। ये आयात पिछलों को सुनाने के लिए, हमारे लिए कोई मैसेज नहीं, हमारे लिए मैसेज क़यामत तक के लिए कुरान के बताए हुए मेयार और इसकी बताई हुई तंबीहात, खबरदार किया जाना, कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता। धोखा वो खाएगा जिसने कुरान से ताल्लुक नहीं बनाया, इतनी ताकीदात के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत अतहार की। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो इनके दुश्मन होंगे, जिनके अल्लाह के अलावा करते तो वो दुश्मन होंगे इनके, और इनकी इबादत का इनकार कर देंगे। और जब इनके सामने हमारी वाज़े आयात की तिलावत की जाती है तो वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, जब उन हक उनके पास आ जाता है तो बजाय मान लेने कहते हैं ये तो जादू है, ये तो खुला जादू है, ये हम इसको तस्लीम नहीं करते। क्या या ये लोग ये कहते हैं कि इसने खुद घड़ लिया है, एक दूसरा इल्जाम जो रसूलुल्लाह पे लगाते थे कि ये अपने पास से घड़ता है, ठीक है। और आज भी बहुत सारे लोग जब हकीकत बात बताई जाए तो कहते हैं अपने पास से घड़ लिया, हमने तो आज तक नहीं सुनी ये बात। तो किसी की बात ना माने कोई, अल्लाह की किताब को तो जाके देखे। तो ये कुफार रसूलुल्लाह से कहते थे कि क्या ये कहते हैं कि इसने इसे अपने पास से घड़ लिया है। अब देखिए रसूलुल्लाह का जवाब, जो कुरान गोया बता रहा है कि इनसे ऐ रसूल आप ये जवाब दीजिए कि अगर मैं घड़ूं तो मुझे अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता, जैसे सूरह हाक्का में है कि अगर ये रसूल हमारे बारे में कुछ बातें अपने पास से झूठ बोलता तो हम इसकी गर्दन काट देते। नाउज़ु बिल्लाह, रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं करना, लेकिन बताया जा रहा है कि दीन के बारे में सिर्फ वही बात करो जो अल्लाह ने की है, अपने पास से ना नमक मिर्च लगाओ और घड़ो बातें। कायनात की सबसे बड़ी हस्ती وہ بھی اس قانون سے استثنا نہیں ہے. اللہ نے اتنا بڑا اس نے زبردست انداز میں خبردار کیا, اور جس کا جو دل میں آئے وہ بول دے, وہ لکھ دے, کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن, یعنی یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے؟ افترا کا لفظ ہے عربی میں, اپنے پاس سے گھڑ لینا. اے رسول آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود سے گھڑا ہے تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے بچاؤ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے, خدا مجھے پکڑ لے گا, تم مجھے بچا بھی نہیں سکو گے. تم اس قرآن کے بارے میں جو باتیں کرتے ہو اس سے اللہ بڑی اچھی طرح باخبر ہے. اس قرآن کے بارے میں جو تم باتیں کر رہے ہو, کبھی کہہ رہے ہو یہ اپنے پاس سے گھڑ لیا, کبھی کہہ رہے ہو یہ جادو ہے, اس کو پتہ ہے اگر میں نے گھڑا ہوا تو پھر وہ مجھے خود حساب میرا کر لے گا اور تم مجھے اس سے بچا نہیں سکو گے. میرے اور تمہارے درمیان اس پر گواہی کے لیے وہی کافی ہے, یعنی اللہ ہی کافی ہے, اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے, رحمت کرنے والا ہے. اے رسول کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی پہلا نہیں ہوں. بدعان, جس سے لفظ بدعت بھی ہے, نئی بات ہو جانا, نیا بات. ما کنت بدعان من الرسول, اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی, یہ رسول آ جانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو پہلے نہیں ہوا. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسولوں میں سے کوئی پہلا نہیں ہوں, اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, اور میں تو صرف واضح طور پر تمہیں خبردار کر دینے والا ہوں. علم غیب کی بات ہے. علم غیب کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو اللہ دیتا ہے وہی ہے. اللہ کی طرح اللہ کے سارے علم پر کوئی احاطہ کرے ایسا کوئی نہیں. لہذا یہ بالکل واضح آیت آپ دیکھیے کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں, اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, یعنی میں بذات خود کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ جو مجھے دیتا ہے وہ مجھے پتا. اور اللہ کے رسول نے غیب کی خبریں دی ہیں, آئندہ کی خبریں, قیامت کی نشانیاں, فلان, اپنے زمانے میں یہ کیا ہے اللہ کے نبی نے. تو اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے, اپنے غیب میں سے دیتا ہے. لیکن وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, جو آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے علم پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو اللہ خود چاہے, یعنی خود عطا کر دے. اور یہ بھی آیت بالکل وہی بات کر رہی ہے. میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے, اور میں تو صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. اے رسول کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو. اب ایک صحیح بات کو ذرا اگر کہہ کر بیان کیا جا رہا ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ آپ اتنی سخت زندگی گزارتے ہو, اتنا تھوڑا کھاتے ہو, میں اپنی جو میرا دل میں آتا کرتا ہوں, مرنے کے بعد آپ نے بھی مٹی ہو جانا ہے, میں نے بھی مٹی ہو جانا ہے. تو مولا نے اگر کے ساتھ جواب دیا, فرمایا کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہوا تو پھر یہ اگر ہوتا ہے اس لیے تاکہ دوسری بات کی طرف بھی انسان کی توجہ کروائی جائے. اگر جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہوا تو ہم دونوں ختم ہو جائیں گے, میں نے کچھ عرصہ ذرا سختی برداشت کی, تو نے اپنا, لیکن دونوں ختم, اینڈ ہو گیا. لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دائمی ہے. جو تو کہہ رہا ہے وہ سختی عارضی ہے, دونوں نے مٹی ہو جانا ہے. لیکن اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوا, جو اللہ کے نبی نے بتایا, جو قرآن کہتا ہے وہ ہوا, تو وہ تو دائمی ہے, اس کے بعد تو مرنا ہی نہیں ہے. تو بتا بڑا نقصان, سمجھدار کون ہے اور کم سمجھ والا کون. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ اگر یہ والا سسٹم ہے. اے رسول کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو, یعنی حقیقت یہ ہو, ایکچوئل سچویشن یہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر تم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو نہیں مان رہے, جبکہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے چکا ہے اور پھر وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم تکبر کرو تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یعنی تم ہی میں سے اہل کتاب میں سے ایک نے اس پر گواہی دے دیے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں ظالموں سے کیا مراد ہے؟ جان بوجھ کے ہٹ درمی کرنے والے۔ اس کے ذیل میں جو روایات ہیں، عبداللہ ابن سلام، یہ یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ اگر انہوں نے رسول پاک سے آگے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ، اگر آپ جب قرآن سنا فوراً، چونکہ پاک تھے، کرپٹ مطلب وہی برائی، نفس پرست نہیں تھے، تو فوراً اس کو تسلیم کر لیا اور ایمان لے آئے، اور پھر یہ جو گواہی قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے نا میری قوم سے کہ تم میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے تو یہ میرا نام لیں گے، سب سے زیادہ تم میں سے تورات جاننے والا کون ہے، تو یہ آپ سے کہیں گے عبداللہ بن سلام۔ تو یہ قرآن وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم ہی میں سے ایک شخص گواہی دے چکا ہے اور ایمان لا چکا ہے اور تم پھر انکار کر رہے ہو جس کو تم اپنا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہو، تو پھر ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، ایسے لوگوں کی پھر اللہ ہدایت نہیں کرتا۔ تو دلائل ہے، دلائل تم نہیں مانتے تو پھر خدا بند عالم یہ تم ظلم جو کر رہے ہو، اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، یہ اب ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیا کہتے ہیں، جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ اس میں یہ اگر بہتر ہوتا، یہ جو دین تم نے مان لیا ہے اگر یہ بہتر ہوتا، اس میں کوئی ڈھنگ کی بات ہوتی، کوئی فائدے کی بات ہوتی، تو تم اس دین کی طرف جانے میں ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو حضرت نوح نے کہ قوم کے سرداروں نے بھی اپنی حضرت نوح سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ نوح یہ جو جن لوگوں نے تجھے فالو کرنا شروع کیا یہ ہمارے معاشرے کے گھٹیا اور غریب لوگ ہیں جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں، تو اس کو دلیل بنایا کہ اگر تیری باتوں میں دم ہوتا تو پھر ہم میں سے بھی، تو ہم جو سمجھدار جنہوں جن کا معاشرے میں مقام ہے، جن کی باتیں لوگ سنتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں، تو پھر ہم میں سے بھی لوگ تیرے پیچھے ہوتے۔ تو بالکل یہی بات رسول اللہ کے زمانے کے مومنوں سے کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کر دیا ہے یہ کہتے ہیں، یعنی اور یہاں پر پرٹیکولرلی مراد وہ اہل کتاب ہے یہودی جو ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی، ما سبقونا الیہ، ہم سے کون سبقت لے سکتا تھا، ہم جو ہر چیز کو، ہم تو اڑتی چڑیا کے، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، تمہیں سمجھ آ گئی ہے جن کو، جن کی سمجھ کم ہے، ہم جیسے سمجھداروں کو پتہ نہیں چلا، اصل میں تم بے وقوف ہو جو اس کے پیچھے چل رہے ہو، اگر اس میں کچھ دم ہوتا تو ہم سب سے پہلے اسلام کو قبول کر چکے ہوتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اب جبکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں لی تو اب کہنے لگے کہ یہ تو بڑا پرانا جھوٹ ہے، یعنی جو ہدایت دینی تھی وہ نہیں لی، اب اس کو رد کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، افکن قدیم، یہ تو بڑا پرانا جھوٹ ہے کہ جو یہ آ کے ہم سے بول رہا ہے۔ جبکہ اب قرآن آگے اگلی آیت میں فرماتا ہے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب اماماً ورحمہ، ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماماً ورحمہ، جبکہ اس سے پہلے بھی موسیٰ کی کتاب موجود ہے جو امام تھی، یعنی گائیڈ کرنے والی، اللہ نے کتاب کو بھی امام فرمایا اسی آیت میں، موسیٰ کی کتاب جو امام بھی تھی اور رحمت بھی تھی، یعنی گائیڈنس تھی، اور جو اس کی گائیڈنس پہ چلے، اس کو فالو کرے، وہ رحمت ہے۔ اور یہی پہ لفظ امام کا معنی بھی پتہ چل جاتا ہے، امام اسے کہتے ہیں جس کو آپ فالو کریں، جو آپ کے آگے چلتا ہے آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ پیچھے کسی اور کے چلیں، جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ امام ہے، زبان سے جس کو کہہ رہے ہیں وہ امام نہیں ہے، ایکچولی جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، جس کے نظریات فالو ہو رہے ہیں، جس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، جس کے مطابق، جس کی رہنمائی کے مطابق ویلیوز بنا لیے، اقدار بنا لیے زندگی کی، وہ امام ہے۔ امام وہ نہیں ہے کہ بس جس کا نام لے لیا جائے اور پھر یہ بھی نہ پتہ کیا جائے وہ کہتا کیا ہم سے۔ اور اس سے قبل، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت تھی، اور یہ قرآن، یعنی اب یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو عربی زبان میں بھیجی گئی ہے، موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ ظالموں کو خبردار کر دے اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ ظالموں کو بتا دے تمہارا انجام خراب ہے، اور جو نیک ہیں انہیں کیا بتا دے؟ خوشخبری، بشرا للمحسنین، نیک لوگوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. کون ہے اچھے لوگ؟ اللہ بیان فرماتا ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا رب تو اللہ ہے، اور پھر استقامت ڈٹ گئے، پھر ڈٹ گئے اس اللہ کے آئین پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ خوشخبری ہے ان کے لیے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا. یہ لوگ جنت والے ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہ جزا ہے ان اعمال کی جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں ابھی تک قرآن نے جزا کس کی بتائی ہے؟ اعمال کی. ہم 25 پارے جز قرآن کے مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، 26واں شروع ہو گیا، لیکن یہ سارا کا سارا قرآن نے کیا بتایا؟ اعمال، اعمال. رزلٹ ہوتا ہی عمل کا ہے. کوئی بندہ ہائیلی کوالیفائیڈ، بہت انفارمیشن والا کہیں جا کے جاب کرے اور بیٹھا رہے عمل نہ کرے، تو مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ لینے جائے گا تو اس کا باس کیا کہے گا؟ کہے گا تنخواہ نہیں ہے. میں ہائیلی کوالیفائیڈ، تو کوالیفائیڈ تو تھا، تو نے کر کے کیا دکھایا؟ اپنی کوالیفیکیشن اپنے پاس رکھو اور یہاں سے فارغ ہو جاؤ، کرتے کچھ نہیں اور تنخواہ لیتے ہو. ایسی کوالیفیکیشن کا بس آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان سب کے سب خسارے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور پھر عمل انہوں نے کیے. اور استقامت کا آگے وہ جو ہے وہ اسی استقامت کی تفسیر ہے، وتواصوا بالحق. مصیبتیں آئیں، ایک دوسرے کو کہتے رہے حق کو نہیں چھوڑنا. وتواصوا بالصبر، اور مصیبتیں پریشانیاں آئیں، کہتے رہے کہ صبر کرو، ڈٹ جاؤ، یہ عارضی ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو، میدان نہ چھوڑنے والوں کو، اللہ کی حدود کے اندر رہنے والوں کو، مشکلات کی وجہ سے حدود جو کراس نہیں کرتے ان کو خوشخبری سنا دیجیے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور تکلیف اٹھا کر اسے پیدا کیا، اور اس کے حمل یعنی پیٹ میں رہنے کی مدت اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں. 30 مہینے کی مدت قرآن نے بتائی ہے، یہاں تک کہ جب وہ کامل رشد کو پہنچ جاتا ہے اور 40 سال کا ہو گیا. 40 سال کا یہ جو لفظ آنا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ 40 سال میں گویا انسان میں جو بننا ہوتا ہے، جو شخصیت، وہ بن جاتی ہے. میجورٹی ایسا ہی ہوتا ہے. 40 سال کے بعد اپنے اندر بہتری لانا ایسا ہے نہیں کہ ناممکن ہے، لیکن انسان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، عادتوں کو، شخصیات، باتیں، دوست، محفل، نظریات. جوانی کا زمانہ ہوتا ہے جس میں زیادہ انسان لے رہا ہوتا ہے، بعد میں اس کے لیے بڑا سخت ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. اب اللہ ان اگلی آیات میں دو قسم کے لوگ بیان کر رہے ہیں. پہلے ماں باپ کی طرف اشارہ کیا کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کا حکم ہے احسان، ماں باپ کے ساتھ نیکی. مشرک بھی ہو تو شرک نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن باقی معاملات میں پھر بھی مشرک والدین سے بھی بے ادبی نہیں کرنی، ان کے ساتھ احسان کرنا. اس سے بڑھ کر قرآن مجید ایک مسلمان جب اپنے ماں باپ کے سامنے جاتا ہے، اگر اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو جو مرضی ہو جائے وہ اپنے والدین کی بے ادبی نہیں کرے گا. اور اگر بے ادب ہے تو اللہ کے اس صریح حکم کا بہت بڑا نافرمان ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں جیسے بادشاہوں کے سامنے ان کے غلام کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ تصور کریں، یہ دعا یعنی یہ تعلیم بھی ہے کہ ماں باپ کے سامنے، مثلا ہمیں اللہ معاف کرے، کیسے والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا بات کر لیتے ہیں یا چیخ پڑتے ہیں بعض اوقات، تو گویا کہ یہ وہی بات ہے کہ یہ امام نہیں ہے. پھر چیخنا جس نے سکھایا، جس کو فالو کرے اس معاملے میں، وہ امام ہے. وہ پھر ہماری خواہش نفس امام ہے. مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا، امی ہر وقت میرا سر کھاتی رہتی ہے، ابا بوڑھے ہو گئے سر کھاتے رہتے میرا. یہ ایک مومن کا کا انداز اور مومن کا اخلاق نہیں ہے. قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات جو ایمان رکھتا ہے ان پر اس کا یہ انداز ہرگز نہیں ہو سکتا. پروردگار عالم اگر ہم ایسے ہیں تو ان عادات سے ہمیں چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے. بس 40 سال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد اللہ نے دو قسم کی اولادیں بتائیں گے, ایک اچھے پہلے ان کا تذکرہ اور ایک والدین کے نافرمان. والدین اچھی بات کرتے ہیں, وہ آگے سے کہتا ہے کہ اف میں تم سے تنگ آ گیا, کیسی باتیں کرتے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ پر احسان کرنے کا حکم دیا, اس کی ماں نے تکلیف سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ جاتے ہیں, یا تک کہ جب وہ رشد کامل کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا. بس 40 سال کو قرآن کیا کہہ رہا ہے, رشد کامل, یعنی جو بننا تھا بن گیا. تو کہنے لگا پروردگار, یعنی اب جو اچھا, جو والدین کے ساتھ اچھائیاں کرنے والا نیک بچہ تھا, جب وہ 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے اس کا انداز کیا ہوتا ہے. کہنے لگا اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے. اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے, اپنے والدین کو نہیں بھولتا. اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو پسند کرے. شکر کرنا یہ ظاہری اچھائی ہے اور عمل کرنا یہ باطنی شکر ہے اور باطنی اچھائی ہے. ورنہ میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گاڑی دی اور گاڑی پہ میں غلط اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوں یا باقی چیزیں, تو یہ در حقیقت شکر یہ نہیں ہے. حقیقت شکر یہ ہے کہ جس نے دی ہے اس کی ناراضگی والا کام اس نعمت کے ذریعے نہ کیا جائے. یہ اہل بیت اطہار کی روایات میں بڑے واضح طور پر ان چیزوں کو بتایا گیا. اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جسے تو پسند کرے اور میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے, ان کو بھی اچھا کر دے. یعنی اولاد صالح ہوگی میرے لیے صالح بنا دے, صالح تو اپنے لیے ہوں گے لیکن وہ جب اچھے ہوں گے تو اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے. تو اولاد کو کے لیے بھی دعا کرتا ہے, والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمین میں سے ہوں, میں تیرے اطاعت گزاروں میں سے ہوں. یہ اچھا انسان خداوند عالم اس کی دعا کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ایسے بات کرتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں. یعنی جو نادانستہ خطائیں وغیرہ ان سے ہوئی ہیں وہ ان کو یاد بھی نہیں مثلا, اللہ تعالیٰ ان سے سر نظر کرے گا, کریم ہے, اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں. یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے, جو دنیا میں ان سے کیا جاتا تھا اسی سچے وعدے کے مطابق یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اب دوسرا والدین کا نافرمان اور گویا خدا کا نافرمان. اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو, یعنی میں فیڈ اپ ہو گیا ہوں, اف یہ ہوتی ہے, اف عربی زبان میں کم ترین لفظ ہے. لہذا قرآن نے فرمایا ولا تک, اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑی عمر کو پہنچ جائیں, فلا تقل لهما اف, یہ اف کا مطلب کیا ہے کہ یہ کم ترین ہے, اس سے نیچے کچھ بھی نہیں, یہ بھی تم اف بھی نہیں کہہ سکتے. اف امی میں تھک گیا ہوں, اف ابو بابا میں تھک گیا ہوں, اف بھی نہیں کر سکتے. یعنی جب ہم اب اف کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹلی خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو عرض کر دوں, آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو, بعض بڑی اچھی سبق آموز ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ یہ سامنے کیا ہے, تو وہ پتہ نہیں پرندہ تھا کہ وہ کہتا ہے پرندہ ہے. تھوڑی دیر بعد پھر وہ بوڑھا, بیٹا بالکل جوان ہے, اور وہ بوڑھا اسے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے, تو وہ کہتا ہے پرندہ ہے بتایا تو ہے. پھر وہ کہتا ہے تیسری دفعہ کیا ہے, تو کہتا ہے وہ بتایا تو ہے پرندہ ہے. تو چوتھی دفعہ کہتا ہے کتنی دفعہ بتاؤں گا پرندہ ہے. تو پھر وہ اپنی ڈائری اٹھا کے لاتا ہے اپنی, وہ باپ, اور اس اپنے بیٹے کے سامنے کھولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ او جب تو چھوٹا تھا دیکھ تو نے کوئی 30 بار مجھ سے پوچھا تھا, عدد میں غلطی ہو سکتی میرے بتانے میں, تو نے 30 بار, اس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میرے بچے نے 30 بار مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے, اور میں نے بڑے پیار سے 30 مرتبہ اس کو بتایا کہ یہ پرندہ ہے, اور مجھے یعنی کوئی اریٹیشن اس کے سوالوں سے نہیں ہوئی, اور آج میں نے تجھ سے 2-3 دفعہ پوچھا تو کہتا ہے کہ میں تھک گیا اور فلان ہو گیا ہوں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا کے قانون میں والدین کے احسانوں کا بدلہ کوئی نہیں اتار سکتا، اس کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر احسان کیا جائے، اچھائی کی جائے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، انہیں دعاؤں سے فراموش نہ کیا جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اور وہ جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں پھر سے قبر سے نکالا جاؤں گا جبکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں. یہ جدید تعلیم پڑھ کر آیا، دہریا ہو گیا کہ اتنے لوگ مر گئے، والدین سے بحث کر رہے ہیں، تم کہتے ہو دوبارہ زندہ ہو گئے، باپ کہتا ہے نیک کام کر لے بیٹا، فلان کر یہ کر لے. وہ زیادہ ہی پڑھ لگ گیا، اب اس کو سمجھ نہیں آتی، کہتا ہے اتنی پہلے قوم میں مر گئی، وہ جو کفار کی باتیں قرآن مجید بتاتا ہے، ان میں سے تو کوئی نہیں آیا جبکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا. اور وہ دونوں، وہ بےچارے اپنی محبت میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے ہیں تباہی ہو تیری، تو مان جا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ہم تجھے کیا بتا رہے ہیں اور تو کیا باتیں کر رہا. یہ ویلک ویل تیری تباہی ہو، یہ بھی گویا کہ شدت محبت میں تنگ آ کے جب بندہ کہتا ہے کہ تم میری بات کیوں نہیں مان رہے، یہ نفرت والی ویل نہیں ہے. اللہ کا وعدہ مان جا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے یہ تو صرف پرانے لوگوں کی فرسودہ کہانی ہے. یہ جو تم سنا رہے ہو تو پرانے زمانے کے لوگ ہو، اور یہ جو باتیں یہ بھی گزشتہ لوگوں کی، ہم یہ ماڈرن زمانہ ہے، اب ان باتوں کا زمانہ گزر چکا ہے، یہ باتیں بھی دفنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے. کون سا فیصلہ؟ کہ یہ اہل جہنم ہے. فیصلہ حتمی ہو چکا جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی جنہوں نے یہ حرکتیں کی یہ بھی ان کے ساتھ جو ان سے پہلے کر چکے، جو ان کے بارے میں فیصلہ قانون ہے اللہ کا، وہی ان کے بارے میں بھی قانون کا فیصلہ ہو چکا. بے شک یقیناً یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے تھے. اور آیت نمبر 19 توجہ فرمائیے، یہ باقری آیات ہیں آج کے لیے، دو آیات اور ہیں، غور سے سنیے، گویا یہ خلاصہ ہے ساری باتوں کا، اللہ کی نصیحت اور فارمولا. اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، یعنی اللہ کے پاس درجات ہیں، جنت میں بھی درجات ہیں، جہنم میں بھی وہ درجات ہیں، انہیں درکات کہتے ہیں، پستیاں، نیچے 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 نیچے، اور جو نیچے ہے وہ اور بدترین. ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مما عملو، جو انہوں نے عمل کیا اس کی بنیاد پر، جس کا جیسا عمل ہے اس کا ویسا درجہ ہے. جنت میں بھی چھوٹے درجے بھی ہوں گے، بڑے درجے بھی ہوں گے، اور جہنم میں کم پستیاں اور زیادہ پستیاں بھی، لیکن یہ کس بنا پر؟ مما عملو، جو انہوں نے عمل کیے، اور تاکہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے ان کو، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، یعنی خدا کی باتیں نہیں مانی تھی، انہیں آگ کے سامنے لایا جائے گا، یعنی آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آگ ان کے بالکل سامنے ہوگی اور اس کو وہ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کی گرمی کو محسوس کر رہے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنی نعمتوں کو دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیا، تم کیا کچھ کر سکتے تھے لیکن تم نے اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا. تمہیں ملی تھی ایسی چیزیں، تمہیں زندگی ملی تھی، عقل ملی تھی، مال و دولت خدا نے دیا تھا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، وہ سب تم نے برباد کر دیا، اور آج تم یہ سامنے جہنم میں پہنچ گئے. تم نے اللہ کی نصیحتیں نہیں سنی، تمہیں سنائی جاتی تھی آیات، تھی فرامین، تھے اللہ کے رسول کے، اہل بیت اطہار کے، اللہ کے نیک بندوں کے، تم نے نہیں، اور تم نے اس قانون کے مطابق زندگی نہیں گزاری. تو تمہیں دنیا میں نعمتیں ملی تھی، تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں برباد کر دیا اور ان سے مزے لے چکے ہو، یعنی تم نے جو مزے لینے تھے وہ تم لے چکے ہو. پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کیونکہ تم زمین میں ناحق اکڑا کرتے تھے. اور یہاں اکڑنے سے مراد ویسے عام دوسروں کے سامنے اکڑنا وہ بھی ہے، اللہ کی آیات کے سامنے اکڑ جانا، اللہ کی آیات کو لفٹ نہ کرانا. قرآن نے اس کو تکبر کہا کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم فسق و بما کنتم تفسقون، اور کیونکہ تم فسق کیا کرتے. فسق بھی کیا ہے؟ خدا کی بنائی ہوئی حدود کو تجاوز کر جانا، ایکسیڈ کر جانا ان لمٹس کو جو اللہ نے قرار دی ہیں. جو زمین میں تم فسق کیا کرتے تھے، یعنی بدکاریاں کیا کیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار عالم بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ التماس کی گئی ہے سید سلطان حسین و سیدہ توقیر فاطمہ اور عابد رضا بھائی کے خانوادے کے جملہ مرحومین کے لیے التماس سورۃ الفاتحہ۔